أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور البلاغ ٹی وی کو جوائن کیا، اور آپ کو علم ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی ہے، اور وہ ہے زیارت اربعین کے اہم مضامین کی شرح. چونکہ ماہ سفر میں مومنین، مسلمین، امام حسین علیہ السلام کے چہلوں کی مناسبت سے کربلا میں زیارت کرتے ہیں، اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے چہلوں کی زیارت منقول ہے، امام علیہ السلام نے جملات بیان فرمائے کہ کس طریقے سے جا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے اظہار ادب کرنا ہے، تو پچھلے پروگرام میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ دو ایسے منبع ہیں ہمارے پاس کہ جس کے اندر انتہائی عالی اور بلند معارف آئمہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں جو ہمیں کسی دوسری حدیثی کتب میں نہیں ملتے، وہ ہے دعا کا مجموعہ یا زیارت نامے. تو ہم زیارت اربعین کی جو شرح بیان کر رہے ہیں اسی نقطے کو مد نظر رکھ کر بیان کر رہے ہیں کہ اس میں جو اہم ترین معارف جو امام علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں ان کی طرف توجہ کر سکیں. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انہی بزرگواران کو دوبارہ دعوت دی ہے، اور وہ ہیں جناب مولانا سید عباس حسینی صاحب، جناب مولانا ظفر نقوی صاحب کے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے. آپ صاحب، کل ہم تقریباً مقدماتی بحث سے فارغ ہو گئے تھے اور متن کے اندر وارد ہو گئے. وہاں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلام کیوں بھیجا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، قرآنی انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا. میں چاہوں گا کہ یہ جیسے ہی سلام کے بعد جو جملات شروع ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف کروایا جا رہا ہے جن تعبیروں کے ساتھ، میں چاہوں گا ان پہ روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. زیارت کے جملے جس طرح سے کل کہا، چونکہ معصوم زبان سے جاری ہوئے کلمات ہیں، لہٰذا اس کے ہر لفظ پر ہمیں رکنا چاہیے اور ہر لفظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے. زیارت کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، سلام ہو ولی خدا پر اور حبیب خدا پر. السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، سلام ہو خلیل خدا پر اور نجیب خدا پر. السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، اور سلام ہو صفی خدا پر اور صفی خدا کے بیٹے پر. تو زیارت کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلا لقب جو امام کو دیا، جس طرح سے کل سید نے بھی اشارہ کیا تھا، اس زیارت کا اوج، اس زیارت کی بلندی یہ ہے کہ آغاز ہی ولایت سے اس کا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا جو تعارف امام کا کیا گیا وہ ولی خدا ہونے کے عنوان سے. ولی خدا کون ہوتا ہے؟ ولی یعنی اصل ولی ہے کیا؟ بہرحال ماشاءاللہ ہمارے جو لوگ ہیں، عام عوام ہیں، وہ عام طور پر چونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا حدیث غدیر کے ضمن میں لفظ ولی سے عام طور پر آشنا ہو چکے ہوتے ہیں، پھر بھی ایک مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا. ولی کے متعدد معانی بیان کیے گئے ہیں، کم از کم 20 تک معانی مختلف ڈکشنریز میں اگر آپ جائیں، لغت کی کتابوں میں جائیں، تو 20 تک معانی کم از کم بیان ہوئے ہیں. لیکن ان سب کا جو ریشہ جاتا ہے، ان سب کی اگر آپ اصل دیکھنا چاہیں، تو ایک اصل کی جس کی طرف سب نے اشارہ کیا ہے، ولایت. یعنی کیا ولایت کا جو لغوی معنی ہے اور اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، دو چیز اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں، کہ ان کے درمیان اس چیز کا فاصلہ نہ آئے جو ان میں سے نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے ولایت. یعنی ولایت در حقیقت وہی قرب کے معنی میں ہے، چاہے وہ قرب قرب مکانی ہو یا قرب قرب معنوی ہو. تو اسی سے پھر اگر آپ دوست کا معنی لیتا ہے، تو دوست بھی چونکہ انسان کے قریب ہوتا ہے تو دوست بھی اسی معنی میں ہے. اگر سرپرست ہوتا ہے، سرپرست کا معنی لیا جاتا ہے، تو سرپرست بھی چونکہ اس کے نزدیک ہوتا ہے. جس طرح سے ہماری فقہ میں مثلا ہم بحث کرتے ہیں، ولی صغیر ہوتا ہے، ولی مجنون ہوتا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس بچے کے مثلا یا اس مجنون شخص کے تمام امور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے. ہم انسانوں کی نسبت بھی اگر ولی خدا کی نسبت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم جس طرح سے صغیر ہیں اور ہمارے تمام امور کا جو زمام ہے خداوند متعال نے اس ولی خدا کے ہاتھ میں دیا ہے، یعنی جس شخص کے ہاتھ میں دیا ہے اسی کو ولی خدا کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی جس طرح سے سر اور راز بھی جس طرح سے علماء نے بیان کیا ہے، یعنی ولایت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو خدا کے نزدیک ہو. ولایت در حقیقت وہی قرب جس طرح سے ابھی کہا. ولی خدا کیسے بنتا ہے کوئی؟ چونکہ ولایت قرب کے معنی میں ہے تو ولی خدا وہ ہے جو خدا کے نزدیک ہے، جو جتنا خدا کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اسی وجہ سے اسی حساب سے وہ ولایت کے مراتب اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے، حتیٰ ولایت تکوینی جس طرح سے اس کے بھی مراتب اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے. اب خداوند متعال نے بعض خاص لوگوں کو کہ جو قرب کے ان مناظر پر فائز تھے ان کو ہمارے لیے حجت بنا کر جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر آغاز اسی سے ہوا، السلام علی ولی اللہ. ولی ہے اور ولی بھی خدا کی طرف سے، ولی خدا ہے. اب اگر ہم خدا کے نزدیک ہونا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کے نزدیک ہو جائیں جو خدا کے نزدیک ہیں تو اس کا مطلب ہے اسی کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب ہو رہے ہیں. تو ابتدا یہاں سے ہوئی، السلام علی ولی اللہ، میرا سلام ہو ولی خدا پر کہ جو خدا کے انتہائی نزدیک ہیں اور جس کو میرے تمام امور کی سرپرستی حاصل ہے. وہ حبیب، اور وہ کون ہے؟ وہ حبیب خدا ہے. امام حسین علیہ السلام کا تعارف امام صادق فرما رہے ہیں، وہ حبیب خدا ہے. اب حبیب فعیل کے وزن پر ہے، آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جو فعیل کا وزن ہوتا ہے وہ فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. اب مثالیں زیادہ دینے کی ہمارے پاس دینے کا وقت نہیں ہے. اگر ہم اس کو فاعل کے معنی میں لے لیں، حبیب اللہ یعنی امام حسین خدا سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جس طرح سے خود قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام تو اس بلند درجے پر ہیں کہ آپ شدید محبت کرنے والے ہیں، جس کے جلوے ہمیں کربلا میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح سے زیارت جامعہ میں اسی مطلب کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا. زیارت جامعہ میں چونکہ تمام ائمہ کا ایک ساتھ تعارف ہے تو اس میں امام ہادی علیہ السلام کی زبان سے التامین فی محبت اللہ، ان ہستیوں کا تعارف یہ ہے کہ محبت خدا میں یہ کامل ہیں، کوئی کمی نہیں ہے محبت خدا میں. اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام اپنی مشہور جو آپ کی مناجات کا ایک پورا سلسلہ ہے، 15 مناجاتیں ہیں، یقیناً ہمارے مؤمنین استفادہ کرتے ہوں گے، مفاتیح الجنان میں ہیں اور ترجمے کے ساتھ واقعاً انسان کو جب بھی وقت ملے ان مناجات کی طرف متوجہ ہوں. اکیلے میں تنہائی میں ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انسان اندر سے متحول ہو جاتا ہے. تو ان میں سے ایک جو زیارت زیارت محبین ہے اس میں امام علیہ السلام نے اسے محبت کی، چونکہ ہم محبت کی بات ہو رہی ہے، من الذی ذاق حلاوت محبتی، کون ہے جس نے اے خدا تیری محبت کا ذائقہ چکھا ہو، فرام امن کا بدلا، پھر اس کے بدلے کسی اور چیز کا وہ مطالبہ
اور چیز کے پیچھے جا رہا ہو، تیری محبت کا ذائقہ چکھ کر.
اب یہ ہستیاں محبت کے اس عروج پر ہیں کہ وہاں پر پھر وہ ان کو خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. اسی لیے بظاہر خود امام سجاد علیہ السلام سے ہے، وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ، پروردگارہ بالفرض، فرض محال محال نہ باشد جس طرح ہم کہتے ہیں، وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ، اگر تو مجھے آگ میں بھی ڈال لینا، لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارَ، تو میں اہل نار کے سامنے اعلان کروں گا، انی احبک یا بحبی لک، کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ ایک عجیب مراحل ہیں محبت کے،
یہ محبت کے وہ عالی ترین درجات ہیں جس کو وہی درک کر سکتا ہے جو اس درجے پہ پہنچا ہوا ہو.
اب یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، جس طرح سے امام حسین جو ہے وہ خداوند متعال سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے خداوند متعال بھی امام حسین سے محبت فرماتا ہے. نہ صرف امام حسین سے بلکہ ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا. تو یہ دو طرفہ محبت ہے. اب حبیب اس میں فاعل کے معنی میں لے لیں یا محبوب خدا مفعول کے معنی میں آپ لے لیں، تو دونوں صورتوں میں معنی جو ہے وہ درست ہے. اسی لیے زیارت جامعہ میں ہی ایک اور جملہ آیا ہے، من احبکم فقد احب اللہ، جس نے ان ہستیوں سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. تو ان سے محبت محبت خدا تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے. تو یہاں پر حضرت امام حسین کا جو تعارف امام صادق نے کہا حبیب خدا ہے، یعنی امام حسین خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا امام حسین سے محبت فرماتا ہے. اگلا جو جملہ ہے اسی سے تقریباً مربوط ہے، السلام علی خلیل اللہ، میرا سلام ہو خلیل خدا پر. واضح ہے جانتے ہیں سارے کہ خلیل خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب، مشہور لقب ہے، جس طرح سے زیارت وارثہ میں بھی آیا ہے السلام علی ابراہیم خلیل، السلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ، کہ آپ ابراہیم کے وارث ہیں جو خلیل خدا تھے. خلت، دیکھیں دوست دوست میں فرق ہوتا ہے، خلت اس جس طرح ہم کہتے ہیں صمیمی دوست، وہ خاص دوست ہوتا ہے جو دوستی کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل خدا بنایا گیا، اب اس کی متعدد وجوہات کی طرف روایات نے اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم کیسے خلیل خدا بنے، ان سب کی طرف ہم نہیں جاتے. صرف ایک جھلک حضرت ابراہیم کی اس خلت کی، کہ جب آپ کو اس منجنیق کے ذریعے سے آگ میں جب پھینکنے کا فیصلہ کیا، اور وہ سارا واقعہ ذہن میں ہے، تو اس وقت جس طرح سے روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا کوئی مدد چاہتے ہو، کوئی مدد چاہتے ہو، تو اس وقت حضرت ابراہیم کا وہ دیکھیں خداوند متعال پر اعتماد، خداوند متعال سے جو دوستی، تو اللہ کا حاجہ، تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے جب، اما الیکا فلا، صرف خدا مد نظر. کربلا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام صرف خدا مد نظر ہے، خدا کے علاوہ کوئی. دیکھیں کتنی مشکلات آئیں کربلا میں، لیکن جب سب سے ایک مشکل جو ایک مرحلہ تھا وہ جناب علی اصغر کی علیہ السلام کی شہادت تھی، تو وہاں پر یہی امام حسین علیہ السلام، وہی جو شباہت حضرت ابراہیم سے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ہاؤن علی ما نزل بی فانہ بعین اللہ، میرے لیے سارا آسان ہے، سب کچھ میرے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں. کیوں؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ اسی یعنی وہی جلوہ ہے، چونکہ وارث انبیاء ہیں تو وہی. تو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلت کے اس مقام پر تھے جہاں پر اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو وہ قربان گاہ لے گئے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اپنے جوان بیٹوں کی قربانی کربلا کی، اس قربان اپنے اسماعیل کی قربانی کربلا میں دیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ شباہتیں ہیں. تو اس وجہ سے آپ بھی جس طرح سے حضرت ابراہیم خلیل خدا ہیں، تو آپ بھی خلیل خدا ہیں، وہ نجیب اور نجیب خدا ہیں. نجیب
میں چاہوں گا کہ اس کو بعد میں تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ، آغا صاحب کی طرف آتے ہیں. آغا صاحب، ہم زیارتوں میں معمولاً یہ بحث دیکھتے ہیں، تعبیرات دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وارث آدم صفوت اللہ، وارث نوح نبی اللہ، زیارت عاشورہ دیکھ لیں، زیارت وارثہ دیکھ لیں، اور بھی زیارت دیکھ لیں، مثلاً اس زیارت کے اندر بھی وراثت کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. میں چاہوں گا اس وراثت کے حوالے سے آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس سے کیا مراد ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وسہل علینا یا رب العالمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. آپ نے بہت مہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. یہ جو زیارت ہے، کل ہم نے اس زیارت کے محتوا کے حوالے سے عرض کی تھی کہ اگر اس کو ترتیب واس دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے اس میں اوصاف ہیں جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان ہوئے ہیں، اور جس کے لیے اچھی خاصی فرصت چاہیے. مثلا آغا صاحب نے جو جن القابات پہ بحث کی، اس میں سے ہر ایک لقب پر جو ہے
تفصیلی گفتگو،
جی ہاں، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کو کھول کر جو ہے نا بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اور یہ دیکھیے، ایک جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف ہے، وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کمالات ہیں، ذاتی کمالات، اس کے حوالے سے ایک بار جو ہے نا زیارت، چونکہ ظاہری حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو اور ساری کائنات کو انسان کا خادم بنایا ہے، انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کے لیے جو ہے نا فلسفہ خلقت جہان جو ہے وہ انسان ہے. لیکن انسانوں میں بھی پھر ایک مرتبے والے جو واقعاً انسان کامل بن جاتے ہیں، وہ واقعاً اشرف مخلوقات کا وہ کہلاتے ہیں. بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتے ہیں، شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن انسانیت کھو بیٹھتے ہیں، تو وہ جو انسان کامل کے مرتبے پر پہنچتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بھی ان کا مقام ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی ہوتا ہے، وہ انسان کاملوں کو، کامل انسان کو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آئیڈیل کے طور پر، رول ماڈل کے طور پر، اسوہ اور جو ہے نمونے کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے، آپ بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان کو بھی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے دیکھے وہ انسان کامل کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں، آپ بھی ان پہ
کم از کم ان کے نقش قدم پر چل
سکتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو زیارات میں چونکہ عام طور پر لوگوں کی نظر میں انبیاء کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اور واقعاً ہے بھی ایسے ہی کہ بلند ہے، تو ایک حوالے سے مزور جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کا تعارف جو کروایا گیا وہ اس حوالے سے کرایا گیا کہ آپ حضرت آدم کو مانتے ہو، آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو، آپ حضرت شیش کو مانتے ہو، حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، حضرت اسماعیل کو مانتے ہو، یہ سارے انبیاء جو ہیں ان کو مانتے ہو، جب ان کو آپ مانتے ہو کہ یہ وہ انسان کامل کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، آغا صاحب نے جیسے فرمایا یہ اللہ رب العزت کے اولیاء بھی ہیں اور یہ ہے، جب اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں تو جس ہستی کی زیارت کے لیے آپ آئے ہیں یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ ایسا بندہ ہے کہ اور ایسی ہستی ہے کہ جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جو ہے نا جمع ہیں، اکٹھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ہے نا ساری صفات جو ہے نا اکٹھی ہیں، اور کیسے اکٹھی ہیں، یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا وہ مواریث کا لفظ استعمال ہوا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَا، اور اے حسین ابن علی، اے ولی ابن علی، اے ولی ابن ولی، اے نجیب، اے صفی، یہ ساری جو القابات بیان کرتے ہوئے آپ تو وہ ہیں کہ جس کو عطا کی گئی ہیں کیا مواریث انبیاء، انبیاء کی جتنی وراثتیں آپ کو عطا کی گئی. دیکھیں تین لفظ اس جملے میں آئے ہیں، پہلا لفظ ہے اعطیت، ٹھیک ہے، دوسرا لفظ ہے مواریث، تیسرا لفظ ہے الانبیاء. اب ان الفاظ کو اگر کھولیں تو مطلب بہت زیادہ جو ہے نا پھیل جائے گا اور وزن پیدا کر جاتا ہے. دیکھیں عربی زبان میں لطافت ہے، بہت زیادہ لطافت ہے. مثلا یہاں پہ ایک اعطا عطا سے نکلا ہے، انا اعطینا کل کوثر، میں نے تمہیں عطا کر دیا ایل کے ساتھ، اور بعض جگہوں میں عطینا الف کے ساتھ ہے، الف تے یہ کے ساتھ ہے، ظاہری طور اردو میں مثلا ہم تلفظ کریں تو شاید اتنا زیادہ وہ نہیں، لیکن عربی تلفظ بھی فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. آتا عطا وہاں پر استعمال، جیسے اردو زبان میں عطیہ کہا جاتا ہے، عطیہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز کسی کو دے دی جاتی ہے پھر واپس اس سے جو ہے نا ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، صحیح ہے. تو یہاں پہ لفظ آتا ہے تو اللہ نے عطیہ کر دیا ہے، آپ کو دے دیا، یہ ایک بات. دوسری بات ہے یہاں پہ وراثت کا تذکرہ ہے. وراثت کس کو کہتے ہیں؟ وراثت ہر اس مال کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے اور بغیر اس میں جو ہے نا جد و جہد کے، وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی جانب منتقل ہوتی ہے، اس کو وراثت کہا جاتا ہے. عام طور پہ وراثت کا معنی یہ لیا جاتا ہے ایک بندہ مر رہا ہے، وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس سے جو مال باقی رہ جاتا ہے وہ ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو. یہ اس میں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں ایک حوالے سے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے وارث، ایک جس کی وراثت اس کو دی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان میں تعلق ہونا چاہیے، تناسب ہونا چاہیے. اگر تعلق ہے تو وراثت ملے گی، اگر تعلق نہیں ہے تو وراثت نہیں ملے گی، اور وراثت جیسا تعلق ہے ویسے ہی آپ کو ملے گی، وراثت ملے گی. دیکھیے مثلاً بیوی ہے میری، وہ میری سببی جو ہے وہ ہے، مثلاً جو ہے نا اس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے تو میرے ساتھ جڑی ہے، تو اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کے وراثت بھی رکھی ہے. بیٹے میرے سگے بیٹے ہیں، وہ نسل در نسل میری نسل اس سے چلے گی، تو ان کے حوالے سے بھی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے. اسی طرح جیسے سبب اور نسب کے حوالے سے جو ہے نا ان کے درمیان میں نسبت ہے تو میراث ملتی ہے، اسی طرح ایک انسان کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ اس کی حقوقی شخصیت کہلاتی ہے، منصبی شخصیت کہلاتی ہے، صحیح ہے کہ یہ کس درجے پر فائز ہے. تو اب یہاں پر جس کا اس منصب کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ منصب والی وراثت جو ہے یہاں پہ جو ہے نا اس طرف آ جائے، وہ صفات جو ہیں جیسے آج کل عام طور پہ بھی چھوڑیں اس منصب کے علاوہ مانوی میراث جو کہتے ہیں بیماریاں، بھائی شوگر جو ہے نا جناب والد کو ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا ان کے بچوں میں بھی جانے کے جو ہے نا بڑے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح فضائل بھی جو ہے نا منتقل ہوتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ آپ وارث ہیں انبیاء کے، وارث ہیں انبیاء کے. ایک تو ظاہری بدن کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پوتے ہیں، نواسے ہیں ان کے، تو اس حوالے سے. لیکن قرآن نے نواسا نہیں کہا، قرآن نے ان کے لیے لفظ ابنا کا استعمال کیا. اگر مثلا لغت کی کتابوں کو دیکھیں, عربی اس کے کتابوں کے دیکھیں, یا حفید کہا جاتا ہے یا جو ہے نا سبت کہا جاتا ہے, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا ابنا کہا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ موارث انبیاء جو کہا گیا ہے, اب موارث انبیاء وراثت کیا ہے انبیاء کی, ظاہری حوالے سے نبی کے جو فضائل ہیں اس حوالے سے ہم دنیاوی اس قاعدے کے تحت بھی دیکھیں تو جتنے کمالات باقی انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ ہمارے انبیاء میں بدرجہ اولا پائے جاتے ہیں, ہمارے نبی میں بدرجہ اولا پائے جاتے ہیں, چونکہ خاتم الانبیاء ہیں, چونکہ خاتم الانبیاء اس میں پائے جاتے ہیں. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ وارث ہیں خاتم الانبیاء کے, بیٹے ہیں قرآن کی روح سے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ان کے بیٹے ہیں تو وہ سارے کے سارے فضائل جو ہے نا, سوائے وہ عہدہ نبوت, چونکہ نص موجود ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, رسالت جو ہے نا ختم ہو گئی, تو اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ عہدے ہیں, چاہے وہ کمالات ہیں, چاہے وہ فضائل ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا یہاں پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے مثلا اسی جملے کی وضاحت جو ہے آپ زیارت وارثہ میں بعض جملوں کی طرف آغا صاحب نے جو ہے نا اشارہ کیا, وہاں پہ دیکھیں وزارت وارثہ میں ہمارے یہاں برصغیر میں بہت زیادہ رائج ہے اور پڑھ لی جانا چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے السلام علیک یا وارثہ آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارثہ نوح نبی اللہ. اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے, وہ غور یہ ہے کہ یہاں پہ انبیاء, یہ استاد محترم جوادی عاملی حفظہ اللہ نے, اللہ ان کو صحت و سلامتی دے, مریض رہتے ہیں, تو انہوں نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے کہ یہاں پہ انبیاء صفت ہے, اور جب صفت کی جانب جو ہے نا وہ ہو تو وہ مشعر بالعلیہ ہوتا ہے, یعنی وجہ بیان کی جاتی ہے, چونکہ وہ انبیاء ہیں اس وجہ سے حسین ان کے وارث ہیں,
یعنی ان کی میراث جو امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے وہ نبوت سے آئی ہے.
نبوت سے آئی ہے, نبوت سے مراد وہ عہدہ نہیں ہے, وہ کار رسالت ہے, جو کام انبیاء کے تھے, جو کام رسالت کا تھا, اس کام کو اب کون جو ہے نا وہ نبھائے گا, اس کار رسالت کو, اس کی حفاظت کون کرے گا, اس شریعت کو نافذ کون کرے گا, اس شریعت کو آدم سے لے کر خاتم تک جو ان کا مشن ہے اس کا محفوظ بنانے والی شخصیت کا نام حضرت امام حسین
علیہ السلام ہے. آغا صاحب بہت شکریہ, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آغا صاحب آپ بیان کر رہے تھے بعض جملات کی وضاحت کو, وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو تسلسل دیں اور بیان فرمائیں کہ اور کیا صفات اس زیارت میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں.
جی زیارت میں جس طرح سے پہلے کہا کہ اس کے ہر ہر لفظ پہ ہمیں رکنے کی ضرورت ہے اور ہر ہر لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے, تو ایک اور جو صفت جب امام کا تعارف کیا جا رہا ہے تو امام کے لیے جو ایک اور لقب جو امام صادق علیہ السلام کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ السلام علی خلیل اللہ و نجیب, آپ پر سلام ہو, آپ نجیب خدا ہیں. تو اس نجیب جو ہے ایک حد تک اشارہ بھی ہوا اس مطلب کی طرف, صرف میں اس کو وہ کرنا چاہوں گا, نجیب یعنی نجابت, اب اس کے بھی متعدد معنی بیان ہوئے لیکن جو ایک اہم جو اس کا ایک معنی بیان ہوا ہے اور ہمارے عرف میں بھی جو معنی رائج ہیں وہ یہ ہے کہ اس ذو اصل کریم, کہ جس کی اصل کرامت والی ہو اس کو کہا جاتا ہے نجیب, جس طرح کہتے ہیں نجیب الطرفین ہے. تو اس میں عام طور پر جس طرح سے وراثت کی بحث ہوئی لگ بھگ یہاں پر بھی ہوئی وراثت کی بحث آ جاتی ہے, جب ہم کہتے ہیں فلاں نجیب ہے, حتیٰ جانوروں کے بارے میں بھی ایک لفظ استعمال وہ جو ہے نجیب نسل سے ہے, تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ نجیب, آپ نجیب خدا ہیں, یعنی خدا وند متعال نے آپ کو نجیب قرار دیا. تو اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا تعارف آپ کے اس نسبی حوالے سے جس طرح سید نے کہا اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کے دیکھیں والدین کون ہیں, شاید دنیا میں چند ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے والدین میں سے ہر دو معصوم ہو, تو یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے, یعنی والد بھی معصوم اور والدہ بھی معصومہ. تو لہٰذا آپ کی اگر اصل دیکھیں اسی طرح جس طرح سے کہا کہ اگر نانا دیکھیں تو رسول خدا, نانی دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ, اگر دادا دیکھیں تو حضرت علی ابن حضرت ابو طالب علیہ السلام, اور اگر آپ نانی دیکھیں تو جناب فاطمہ بنت الاسد کی, جن کے لیے خانہ کعبہ میں جو ہے ولادت کے لیے دیوار شق ہو کر خداوند متعال جگہ بناتا ہے.
جی معذرت کے ساتھ مختصر میں ایک حدیث یہاں پہ جلدی جلدی سے وہ کوٹ کر دوں, یہ حدیث جو ہے اس کو تذکرۃ الخواص میں سبت جوزی نے نقل کیا, کہا کہ جب قادسیہ فتح ہوئی اور اس وقت غنیمت تقسیم ہونے لگی تو مختلف صحابہ آئے, ان کے مطابق جو ہے نا ان کو دینے لگے, خلیفہ ثانی کا دور حکومت ہے تو خلیفہ ثانی کا بیٹا آیا, اس کو ایک گناہ جو ہے نا دی, اور جب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان کو جو ہے نا 10 گنا زیادہ تھی. تو اب آغا صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی میں خلیفہ کا بیٹا ہوں اور مجھے اتنا دیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے نا اتنا زیادہ, 1 گنا بھی نہیں, 2 گنا بھی نہیں, اتنے زیادہ جو ہے نا. میں مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کی تائید میں کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ جو ہے نا فاروق ہیں, آپ جو ہے نا کیسے آپ نے اتنا فرق کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو لوگوں کی نظر میں فاروق ہیں انہوں نے جناب والا فیصلہ جو ہے نا حق کیا, اور انہوں نے بتایا کہ بھائی کیوں, کہا کہ دیکھو آپ کا حق اتنا ہی بنتا تھا, ان کا حق اتنا بنتا ہے. کیسے؟ کہا کہ دیکھو اگر آپ کے پاس اس کے نانا جیسا نانا ہے تو لے کر آؤ, اس کے دادا جیسا دادا ہے تو لے کر آؤ, اس کے باپ جیسا باپ ہے تو لے کر آؤ, اس کی ماں جیسی ماں ہے تو لے کر آؤ. اور یہاں پہ حدیث آگے بڑھتی ہے, خود خلیفہ ثانی جو ہے اس بات کی یعنی وہ مسلم ہے کہ ان کا جو خاندان ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے. جی جی,
نجابت کی بحث ہے تو جس حد تک یعنی آج کل جو جدید علوم میں بھی بحث کی جاتی ہے کہ خود انسان کی ذات کی تشکیل میں وراثت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے, تو نجابت کی جب ہم یہاں بحث کرتے ہیں تو وہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعلق کہاں سے ہے, اگر ہم نسبی حوالے سے دیکھا جائیں کہ آپ کا نسب کہاں سے جا کے ملتا ہے, تو وہ بہت زیادہ نجیب ہے. ایسی شاید کوئی مثال کائنات میں کہیں اور آپ کو نہ ملے سوائے امام حسین علیہ السلام, اور آپ کے بھائی اور بہنوں کے کوئی اور مثال آپ کو شاید کہیں اور سے نہ ملے. اب اسی کو میں آگے رب دینا چاہوں گا, اسی زیارت میں آگے جا کے ایک اور جملہ ہے جس میں لگ بھگ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جہاں پر جو ہے آگے جا کر جو ہے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک واجتبیتہ بطیب الولادہ, اسی مطلب کی طرف لگ بھگ اشارہ ہے کہ جس میں کہا کہ خداوند متعال نے آپ کو اجتبا کیا, آپ کو چنا, بطیب الولادہ, طیب ولادہ, پاکیزہ ولادت کے لیے. تو پاکیزہ ولادت اسی گھرانے میں ہوتی ہے کہ جہاں پر اس طرح کی ہستیاں ہوں, یعنی آپ کی ولادت انتہائی پاک اور پاکیزہ تھی. اسی مطلب کی طرف زیارت ہے وارثہ میں بھی اسی طرح سے جو ہے اشارہ ہوا ہے, جہاں پر کہا اشہد انک کنت نورن فی الاصلاب الشامخہ. یہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہے نسبی حوالے سے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. اے امام حسین, ہم گواہی دیتے ہیں کنت نورن, آپ نور تھے, فی الاصلاب الشامخہ, بلند صلبوں میں, والارحام المطہرہ, اور پاکیزہ رحموں میں, لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا, جاہلیت کی نجاستوں نے آپ کو نجس نہیں کیا. ان کی یہ جو ہے جرأت نہیں تھی کہ آپ کے قریب آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید نے آیت تطہیر اس پر سب سے بڑی دلیل ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خداوند متعال نے ان ہستیوں کو پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا. اسی لیے حتی بعض زیارتوں میں یہاں تک اشارہ ہوا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر ہم نے کہا کہ خود امام حسین علیہ السلام اور آپ کی نسل ہے, تو زیارت میں جو ہے بعض زیارتوں میں جو جملہ آیا ہے اشہد انک طہر, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خود طہر ہیں, آپ خود پاکیزگی ہیں, پاکیز طہر ہیں, یعنی پاکیزگی کا تعارف کرنا چاہے تو ان ہستیوں کا ہم نام لے سکتے ہیں. طاہر, پاک و پاکیزہ ہیں, مطہر, اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں. اشہد انک طہر طاہر مطہر من طہر طاہر مطہر, اور آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی طہر اور طاہر, یعنی جو جتنا سلسلہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, مسلم عقیدہ ہے کہ چاہے امام ہو چاہے نبی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے والدین میں, ان کے آبا و اجداد میں کوئی نجاست آ جائے, چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو. ان کا پورا سلسلہ جہاں تک جاتا ہے وہ سارا کا سارا ایک پاکیزہ سلسلہ ہے. لہٰذا جس طرح سے پہلے جملے میں کہا کہ آپ نجیب خدا ہیں, اور یہاں پر آ کر کہا کہ وجتبیتہ بطیب الولادہ, ایک پاکیزہ ولادت کے لیے خداوند متعال نے آپ کو چنا ہے. اور واضح سی بات ہے, اس جملے کا اضافہ کرتا چلوں کہ خداوند متعال جب کسی کو چنتا ہے, خدا کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. خداوند متعال وہاں پر صلاحیت استعداد دیکھتا ہے, معیار دیکھتا ہے, اور اس کے بعد چنتا ہے. تو یقیناً خداوند متعال نے اپنے علم ازلی کے ساتھ وہ صلاحیت و استعداد دیکھ لی تھی, لہٰذا ان ہستیوں کو چنا, انتخاب کیا.
شکریہ. میں آگے چلتے ہیں, چونکہ وقت کے دامن گنجائش جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے, آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ہم جب زیارت اربعین کا مطالعہ کرتے ہیں, قراءت کرتے ہیں اس کے, تو ہمیں جہاں پر کمالات کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا تعارف ملتا ہے, وہاں پر امام صادق علیہ السلام نے جو امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے وہ مصائب کے ذریعے بھی کروایا ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں.
میں اس جملے کی طرف بھی آتا ہوں، اور چونکہ ٹائم بہت کم ہے میں مختصراً یہ عرض کر دوں، پچھلے والی جو گفتگو تھی، دیکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو مناسب الہیہ ہیں، جو مناسب ہدایت ہیں، ان کو قرآن کی نظر میں ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ جو منصب وہاں پہ ہیں، اور کن کی ختمیت کا اعلان ہوا ہے، نبوت ختم، رسالت ختم، یہ ساری چیزیں، آیا امامت اور خلافت بھی ختم؟ جس امامت کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے، آیا وہ امامت بھی ختم؟ ہمارے نبی بھی امام تھے، ٹھیک ہے، اور ہماری بحث جو ہے نا نبی اکرم کے بعد اماموں میں بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مطلب یہ ہے کہ جو ان کے مناسب تھے نا، جن کی ختمیت کا اعلان اللہ رب العزت نے نہیں کیا، ان سارے کے میراث جو ہے نا، جیسے اللہ رب العزت کی میراث کا کہا ہے نا، للہ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین اور آسمان ہے، تو ان کے جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے وارث ہیں وہ پوری کائنات کے مالک ہیں، زمین اور عرض کے ساری چیزوں کے وارث ہیں، تو ان کے اختیار میں ہوتی ہے، انہی کو حکومت کا حق حاصل ہے، تو جو بندہ ان کے خلاف آئے گا وہ غاصب کہلائے گا، ٹھیک ہے، غاصب، تو اسی طرح موارث کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے ہاں عام طور پر مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں اور فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں، ہم مصائب کو فضائل میں لاتے ہی نہیں ہیں، فضائل سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ جو ہے نا وہ مصائب بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا فضائل ہیں، اور بہت زیادہ، ہر بندہ مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مصیبت کے حوالے سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ زندہ پرماتم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اس پہ بحث ہوتی ہے، دیکھیے گریا جو ہوتا ہے وہ جسم پر نہیں ہوتا، جو رونا ہوتا ہے وہ جسم پر نہیں ہوتا، وہ مصیبت پر گریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مصیبت ہوتی ہے اس پہ گریا ہوتا ہے۔ تو اس زیارت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جن چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت ہے اور مظلومانہ شہادت ہے، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، سلام ہو حسین پر، کون سے حسین پر؟ جو مظلوم ہے اور شہید ہے۔ اچھا دیکھیے، اب یہاں پہ کاش وقت ہوتا کہ اس کو کھولتے، ایک ہوتا ہے ظلم سہنا، ظلم سہنا، ظلم سہ رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، وہ بھی مظلوم ہے، اس کی شریعت میں کوئی جو ہے نا ویلیو نہیں ہے، جو ظلم برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ظلم سہ رہا ہے بس، ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، قیام نہیں کرتا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہیں ہے کہ جو ظلم ظالم ظلم سہ رہا ہو اور بس ظالم کے سامنے خاموش رہے، نہیں، حسین ابن علی نے وہ مظلوم ہے جو شہید ہیں، اپنے قیام کیا ہے، اور کیسے شہید ہوئے، آگے جملے میں شاید اسی کی وضاحت ہے، السلام علی اسیر القربات، سلام ہو اس حسین پر، اس شخص پر، یہاں پہ دیکھیں وہ سنت التفات ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ السلام علی اسیر القربات، سلام ہو اس اسیر پر کہ جس کو غموں نے، اندوہ نے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے۔ اسیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا محاصرہ کر لیا جائے، قرب ایک نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب حضور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر جو ہے نا وہ تیر لگا تو اس قرب کی جانب، قرب کی جانب اشارہ ہے، یا جناب والا جو ہے نا علی اکبر والی مصیبت، وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ جو ہے نا سخت مصیبت ہے، لیکن دو قسم کے زخم حسین ابن علی کو لگے ہیں، دو قسم کے زخم لگے ہیں، ایک جسم حسین پر زخم لگے ہیں، قرب ہے، ایک روح حسین کو زخمی کیا گیا ہے، داغدار کیا گیا ہے۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جس زیارت میں آپ کو نام نہیں ملیں گے، یہ نہیں ملے گا کہ فاطمہ کے بیٹے، یہ نہیں ملے گا کہ محمد کے بیٹے، ملے گا محمد رسول اللہ کے بیٹے، ملے گا ولی اللہ کے بیٹے، ملے گا صفی اللہ کے بیٹے، یہ عہدے اس کی، جس بندہ موارث انبیاء جس کے پاس ہے، ولایت جس کے پاس ہے، وہ جو ہے نا اس کو ماں کی طرح ہوتا ہے نا، امام جو ہے شفیق ہوتا ہے، رؤوف ہوتا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا غلطی کر رہا ہے اور جو ہے نا وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، تو ماں تڑپتی ہے اندر سے، بہت زیادہ تڑپتی ہے، اس کو روحانی حوالے سے اچھا اذیت ہوتی ہے، ایک بندہ جو ہے نا بچے کو مارتا ہے، تڑپتی ماں ہے، حالانکہ ماں کے منہ پر، تو امام بھی ایسے ہی ہے، امام دیکھ رہا ہے کہ میں انسان کامل ہوں، میں ان لوگوں کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ میری مجھ سے ہدایت نہیں لے رہے، نہ فقط یہ کہ یہ مجھ سے ہدایت نہیں لے رہے بلکہ جو ہے یہ مجھے شہید کر کر جو ہے نا جہنم اور شقاوت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ درد ہے،
یہ بہت زیادہ درد ہے، یہ روح امام علیہ الصلاۃ والسلام کو. لہٰذا جو حسین ابن علی کی مصیبت پر روتا ہے وہ صرف جسمانی زخموں پر نہ روئے بلکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے روحانی اس پر بھی روئے بھی اور اس کو لے کر آگے بڑھے. اسی وجہ سے آگے ارشاد ہوتے ہیں وقتیل العابرات، اور سلام ہو آپ پر کہ جس کو رولا رولا کر جو ہے شہید کیا گیا ہے. قتیل العابرات، قتیل قتل کر دیا گیا، لیکن عابرات یہاں پہ عابرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے دمع، دموع، ہماری زیارات میں یہ بھی ہے صحیح ہے، دموع کہتے ہیں آنسو کو، جو مثلاً کہیں پہ گرد و غبار ہے آنکھ میں آ گیا آنسو آ گیا وہ اس کو دم کہتے ہیں، لیکن عابرہ اس آنسو کو نہیں کہتے. عابرہ اس آنسو کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے آپ کو چوٹ لگے، جو آپ جس کے نکلنے کے ساتھ بندے کی حالت متغیر ہو جائے، جو انسان کے اندر تبدیلی لے کر آ جائے، جو انسان کو جو ہے نا برائیوں سے اچھائیوں کی طرف لے آئے، اس کو عابرہ کہا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام، ایک آش وقت ہوتا میں بار بار عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ وضاحت کی جائے کہ یہ آنسو کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر ایک قطرہ آنسو بہایا جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، یہ کیوں صحیح ہے؟ اس کی عقلی جو ہے نا توجیہ کیا ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا عرض کروں گا کہ کم ترین جو اثر ہے، جو دگرگونی ہے، جو تبدیلی ہے، جو تحول ہے، جو تغیر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شقی القلب کو جو ہے وہ نرم دل بنا دیتا ہے، خدا کی طرف لے کر آ جاتا ہے حسین. حسین کے جب مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے، حسین کے جب زخموں کا تذکرہ ہوتا ہے روحانی اور جسمانی، اس وقت لوگوں کا دل آمادہ ہو جاتا ہے. جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ یہ ولی خدا ہیں، جب یہ ولی خدا ہیں پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح سے قرب الہی کی منزل تک جو ہے یہ بندہ جو ہے نا فائز ہوتا ہے.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کے اس جو ہے نشست کے اندر بھی بہت سارے اہم نکات جو ہیں وہ سامنے آئے. امید ہے کہ آپ نے توجہ کی ہوگی اور خواہش بھی یہی ہے کہ آپ ان مطالب پر توجہ کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اسی کے مطابق عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سعادت بند بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اسی موضوع کے ساتھ، اور مزید جو اس کے اندر معارف پوشیدہ ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خواص بی خواص.
چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟
زبیر ابن عوام.
چند مثال از خواص. خواص چجوری شدن در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟
زبیر از نخستین مهاجران به حبشه بود و هیچ یک از غزوات پیامبر اسلام را هم از دست نداد. او از نخستین کسانی بود که اسلام آورد و پس از رحلت حضرت رسول در دفاع از علی ابن ابی طالب در ماجرای سقیفه دست به شمشیر برد و در شورای 6 نفره هم رأی به خلافت امیرالمؤمنین داد.
این زبیر کسی بود که در زمان پیغمبر که جزو شخصیت ها و برجستگان و پسر عمه پیغمبر و نزدیک به پیغمبر بود، حتی بعد از دوران پیغمبرم جزو کسانی بود که به سقیفه اعتراض کرد برای دفاع از امیرالمومنین. جناب زبیر سوابقی درخشان دارد که نظیر او را کمتر کسی از اصحاب امیرالمومنین داشت.
صاحب این کارنامه درخشان بعدها راه و رسم خود را تغییر داد. آنچنان که مالک خانه های بسیار در بصره و دیگر شهرها شد و مال بر مال می افزود.
طلحه و زبیر هم که بزرگان اون روز اسلام و جزو بقایای اصحاب پیغمبر بودن، اینا هم آمدن خدمت امیرالمومنین، اونا هم یه حرفای گله آمیز زدن، از جمله اینو گفتن: انک جعلتنا فی القسم که حق غیرنا، تو ما رو با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی، ما رو هم در ردیف دیگران گذاشتی، و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما را با اون کسانی که شبیه ما نیستن یکی قرار دادی در دادن بیت المال. چه وضعیه؟ چرا امتیاز قائل نیستی؟
همین منش در ابتدای حکومت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، زبیر را به وادی طغیان کشید تا بعدها تاریخ از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران فتنه جمل یاد کند.
ما بین اون روز و روزی که زبیر شمشیر کشید روی امیرالمومنین فاصله 25 ساله، اما امیرالمومنین با اینا چه کرد؟ جنگید. امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید، رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر، یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد.
حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. خدا عاقبت هممون رو به خیر بکنه.